الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کام میں کسی نہ کسی محنت اور مجاہدے میں لگا ہوا ہے، اور ہر انسان اس کی تمنا عزت کو چاہنا، عزت حاصل کرنا ہر انسان چاہتا ہے، بے عزت ہونا، ذلیل ہونا، رسوا ہونا کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ اب عزت کا معیار بالکل الگ ہے، عزت کا معیار بالکل الگ ہے۔ ہر انسان اپنی عزت کے لیے عزت کا میدان الگ الگ طے کرتا ہے، اسی عزت کو حاصل کرنے کے لیے انسان دنیا پہ محنت کرتا ہے، مادوں پہ محنت کرتا ہے، اپنے تن پہ محنت کرتا ہے اور اپنے دماغ پہ محنت کرتا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، ہمارے ایمان والے بھائیوں کا، کہ اگر بیان چل رہا ہو، کوئی آدمی کسی ضرورت سے اٹھ گیا تو ہر کسی کی نظر اسی کی طرف چلتی رہتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کوئی کھڑکی کھول رہا ہو، کوئی کچھ کر رہا ہو، اسی کی طرف نظر چلتی، افسوس کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس سے بولنے والے پہ بہت خراب اثر پڑتا ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، ہر جگہ یہ ہوتا ہے، کوئی اگر آ گیا سب کی نظر اس پر، یہ بہت ہی زیادہ گویا سلیقہ مندی نہ ہونے کی پہچان ہے۔ اسے جو لوگ بہت ہائی ایجوکیشن کے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں۔ اور میری طبیعت کی کمزوری ہے کہ میرے پر بہت خراب اثر پڑ جاتا ہے، پھر مضمون ہی بند ہونے لگتا ہے۔ اس لیے آئندہ ہم کہیں بھی رہیں تو جو بیان کرے جو بھی بندہ اس کو دیکھیں، کوئی کھڑا ہو گیا، کوئی کھڑکی کھول رہا، سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد کسی نہ کسی محنت مجاہدے میں ہے، اور محنت و مجاہدہ اور کام کا مقصد سکون اور عزت کو پانا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ عزت کا معیار ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا پہ بے پناہ محبت کر محنت کر لوں تو مجھے عزت مل جائے گی، کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مادے پر محنت کروں، لوہے پر محنت کروں، میٹل پہ محنت کروں، فائبر پہ محنت کروں، مٹی پہ محنت کروں، تو کوئی انسان مادے پر محنت کو اپنی عزت اپنی کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، اور کوئی انسان اپنے تن اپنے بدن سے متعلق محنت و مجاہدہ کو اپنی عزت کا معیار سمجھتا ہے، اور کوئی انسان اپنی دماغی محنت کو اپنے دماغ کی محنت کو اپنی عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ گویا عزت کا معیار دنیا میں چار چیزیں بن گئیں، دنیا، مادہ، تن اور دماغ، جبکہ اللہ نے ہمیں آپ کو عزت کا معیار چار چیزیں اللہ نے الگ دی ہیں۔ دنیا کے بجائے آخرت کی محنت کرنا یہ عزت کا معیار ہے، مادہ کے بجائے اپنے من پہ محنت کرنا یہ عزت کا معیار ہے، ہماری سوچ بلند ہو، ہماری سوچ پاکیزہ ہو، ہماری سوچ صاف ستھری ہو، ہماری فکر ہماری سوچ میں گندگی نہ ہو، تو عزت کا معیار مادہ کے بجائے اللہ نے ہمارے من کو بنایا ہے، اور عزت کا معیار اللہ نے تن کے بجائے بدن کے بجائے عزت کا معیار اللہ نے روح کو بنایا ہے کہ انسان اپنی روح پر محنت کرے، اور اللہ نے عزت کا معیار دماغ کے بجائے قلب کو بنایا ہے۔ گویا دنیا میں عزت کا معیار الگ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عزت کا معیار الگ ہے۔ دنیا والے دنیا کو، مادے کو، تن کو اور دماغ کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں، ایمان والے آخرت کو، اپنے من کو، اپنی روح کو اور اپنے دل کو محنت کا میدان بناتے ہیں، اور یہی محنت کا میدان اس کے لیے عزت کا معیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کی نگاہ، ایمان والوں کی نگاہ آخرت پر ہے، اور اہل دنیا کی نگاہ دنیا کی زندگی پر ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، لہذا عزت کا معیار وہی معتبر ہوگا، وہی قابل قبول ہوگا جو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کام آ جائے۔ اس چار طرح کی محنت اور عزت کے اس چار معیار کے لیے اللہ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے جس کو اطاعت خداوندی کہا جاتا ہے، کہ بندہ اس کے رگ و پے میں، اس کے رگ میں، اس کے خون کے قطرے قطرے میں، اس کی ہڈی اس کی بوٹی میں اطاعت کا جذبہ رچ بس جائے۔ سرسری طور پہ اطاعت کا جذبہ نہیں، بلکہ اس میں اس کی اطاعت کا جذبہ رچ بس جائے، اس کے جسم، اس کے دل، اس کی روح میں اطاعت کا جذبہ گھل مل جائے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے تو انسان چاہے دنیا کے کسی حصے میں چلا جائے، کسی ماحول میں چلا جائے، کسی اور کلچر میں چلا جائے، کسی اور تہذیب میں چلا جائے، اس کی اطاعت کا جذبہ ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ اپنی اطاعت کے جذبے کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اور اگر اطاعت کا یہ جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا تو حالات کے بدلنے سے اس کی زندگی بدلے گی، احوال کے بدلنے سے اس کے سوچ بدلیں گے، کلچر کے بدلنے سے خود اس کا کلچر بدلے گا، فیشن کے بدلنے سے اس کا فیشن بدلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کا جذبہ ابھی پورے طور پر اس کے رگ و پے میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کی بوٹی بوٹی میں اطاعت کا جذبہ اس میں رچا بسا نہیں ہے۔ جب یہ رچ بس جاتا ہے تو پھر انسان چاہے تکلیفوں میں ہو، نفع میں ہو، نقصان میں ہو، راحت میں ہو، پریشانی میں ہو، جس حال میں بھی انسان ہوگا اس کی نگاہ کے سامنے پہلے اطاعت ہی اطاعت کا جذبہ ہوگا۔ ہمیشہ وہ سوچے گا یہ تکلیف چند دنوں کی ہے، یہ نقصان چند لمحوں کا ہے، یہ پریشانی چند مدت کی ہے، مگر اس کے سامنے جو ہمیں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو انسان اپنی تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے، اپنے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے، اپنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، مگر اطاعت کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دو مثال کے ذریعے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے پورے پورے طور پر، تو پھر ہمارے ہاں شادی آ جائے، کوئی فنکشن ہو جائے، کوئی منگنی کا موقع ہو جائے، برتھ ڈے کا موقع آ جائے، 15-20 سال ہو گئے شادی کے دن کے، وہ تاریخ آ جائے، تو ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو غیروں نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ آج کے ماحول میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تمام تر عبادتوں کے باوجود، روزے اور تراویح اور نماز اور صدقہ اور خیرات اور فطرہ اور فدیہ، ان تمام کے باوجود رمضان کے بعد جب موقع آئے گا کسی فنکشن کا، کسی فیشن کا، کسی مغربی، کسی ویسٹرن کلچر کا، تو ہم اس کو اپناتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی یہ، کتنے صدمے کی بات ہوگی کہ ایمان والے رمضان میں فخر کے ساتھ روزہ رکھتے ہوں، خوشیوں کے ساتھ تراویح پڑھتے ہوں، خدا کے گھر میں بیٹھے رہتے ہوں، اور رمضان کا مبارک مہینہ گیا اور دوسرے تیسرے پانچویں دن برتھ ڈے آ گیا تو بڑے ہی عجیب انداز میں برتھ ڈے منانے لگے، اور اب یہ معاملہ افسوس کے ساتھ، بڑے صدمے کے ساتھ، بڑی حسرتوں کے ساتھ کہ اب یہ معاملہ اپنے گھر کے اندر نہیں رہ گیا، ہوٹلوں میں انتظام، سڑکوں پہ انتظام، چوراہوں پہ انتظام، غیر محرم کلاس فیلو کی دعوت، اللہ اللہ، یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا اسلامی کلچر ہے کہ آج کی شام تک، عید کی شام تک ہم مسجد کے دروازے سے چپکے رہے، اللہ کے گھر میں مصلے پر چپکے رہے، نماز و تراویح پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جب رمضان گیا، عید گئی، اس کے بعد پھر ہم وہ سب کچھ کرنے لگے جو ویسٹرن کلچر نے ہمیں دیا ہوا ہے، جو نئی تہذیب نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اصل جو روزے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ اطاعت رس بچ جائے، چاہے ماحول جیسا ہو۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، اگر ہمارے جوان بچے اور ہماری جوان بچیاں اگر اپنے گھروں میں یا گھر سے باہر اگر برتھ ڈے مناتے ہیں، اور ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہو کر اگر ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو ہیپی کہتے ہیں، یاد رکھیے خدا پاک کے ہاں اس بڑے ذمہ دار بڑے باپ کو بھی، گھر کے بڑے ذمہ دار کو بھی خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ کلچر بڑھتے بڑھتے، یہ تہذیب بڑھتے بڑھتے، یہ فیشن بڑھتے بڑھتے گھروں سے باہر نکل گیا، پارکوں میں چلا گیا، سمندر کے کنارے پہنچ گیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں پہنچ گیا، سڑکوں پہ پہنچ گیا، چوراہوں پہ پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ اور باپ فخر کر رہا ہے، ماں فخر کر رہی ہے، گھر کے بڑے فخر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، شیطان بھی مسکرا دیتا ہے، وہ تالیاں بجا دیتا ہے، اے روزہ رکھنے والو، اے تراویح پڑھنے والو، اے قرآن کی تلاوت کرنے والو، اے افطار میں اللہ سے دعائیں کرنے والو، تم نے دیکھا میری چال، تم نے میرا دیکھا میرا انداز، تم رمضان میں جو کچھ کرتے رہے کرتے رہے، مگر تیرا رمضان گیا، میں نے تجھے یورپ سے ملا دیا، ہم نے تجھے عیسائیوں سے ملا دیا، ہم نے تجھے کافر و مشرکوں سے ملا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہر ایک کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جذبہ اطاعت ہمارے اندر رچ جائے، بس جائے، کوئی بھی ماحول آ جائے، کوئی بھی کلچر آ جائے، کوئی بھی تہذیب آ جائے، اس کلچر اس تہذیب کے سامنے ہمیں اللہ اس کے دین کے طریقے کو سامنے رکھنا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ سننا پڑتا ہے، ہر شہر میں، ہر شہر میں یہ بات ہوتی چلی گئی۔ جذبہ اطاعت اگر ہو تو انسان کہیں بھی کسی غلط فہمی مبتلا نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عبادت پہ عبادت کر رہے تھے، اپنی آبادی کو چھوڑ کر، اپنی آبادی کو چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے عبادت کے لیے، بار بار عبادت کرتے رہے۔ اچانک وہاں روشنی نظر آتی، اچانک روشنی نظر آتی، اپنی کوئی قیمت نہیں لگائی، اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں لگائی کہ میرا ویلیو بڑھ گیا، اب تو مجھے روشنی نظر آ رہی، میں تو عبادت گزار بن گیا۔ ڈر گئے، یا اللہ یہ روشنی اللہ کی طرف سے ہے یا یہ روشنی شیطان کی طرف سے ہے۔ پیاس لگی، پانی کی طلب ہوئی، اب سونے کے پیالے میں پانی ان کے سامنے آتا ہے، سونے کے پیالے میں پانی سامنے آتا ہے، ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ پانی پی لیں، پیاس بجھ جائے گی، مگر جیسے ہاتھ بڑھایا اندازہ ہوا کہ یہ سونے کا پیالہ ہے، ہاتھ کو کھینچ لیا، اپنی پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سونے کا برتن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، جس اللہ نے نور کو دکھایا ہے، جس اللہ نے سونے کے برتن کو مردوں عورتوں کے لیے حرام کیا ہے، اسی اللہ نے آپ کی عبادت سے خوش ہو کر، آپ کی عبادت سے خوش ہو کر اسی اللہ نے آپ کے لیے یہ سونے کا پیالہ حلال کر دیا ہے۔ جیسے یہ کہا کہ سونے کا پیالہ آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، اس اللہ نے حلال کیا ہے جس نے عام جگہوں پر حرام کیا ہے، اس اللہ نے حلال کیا ہے کہ جنگل میں اندھیرا ہے، مگر اس اللہ نے آپ کے سامنے نور اور روشنی کو بھیجا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو سونے اور چاندی کا برتن میرے نبی کے لیے حلال نہیں ہوا، جو سونے اور چاندی کا برتن صحابی کے لیے حلال نہیں ہوا، کسی محدث کے لیے حلال نہیں ہوا، عبد القادر کے لیے سونے کا برتن حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب یہ پڑھنا تھا فوراً وہ روشنی ختم ہو گئی، پیالہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ اطاعت کا جذبہ ہے کہ ایک نئے انداز میں، ایک نئے روپ میں، ایک دل کے اندر عجب پیدا کرنے کا انداز، اس میں ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہاں بھی وہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا جذبہ اطاعت کیا ہے؟ فلک کے سامنے کیا مذہبی بہانہ چلے، فلک کے سامنے کیا مذہبی بہانہ چلے، ہم چلیں گے اسی رخ جدھر زمانہ چلے۔ رمضان میں تو ہم اسی رخ چلتے رہے جدھر ہمارا دین ہم کو لے چل رہا تھا، اور رمضان کا مبارک مہینہ جائے گا، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندان میں کیک کاٹے جائیں گے، اور گھروں میں نہیں سڑکوں پر، اور اکیلے میں نہیں بلکہ غیر محرم بچیوں کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور ماں خوش ہو رہی ہے، میرے نواسے کا، میرے بیٹے کا، میرے پوتے کا دادا خوش ہو رہا ہے، فون پہ کسی کو سلام کیا جا رہا ہے، ہیپی ڈے کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اس بری رسم کو، اس برے کلچر کو ہمیں اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے اس کو مٹانا پڑے گا۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ تراویح، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ مجلسیں، یہ تمام تر عبادتیں تو ہیں، مگر اس عبادت کے پیچھے لاجک ہے کہ ہمارے رگ رگ میں، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں جذبہ عبادت چھپ جائے۔ یاد رکھو میرے دوستو، آخری بات میں سناتا ہوں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ثعلبہ بن حاتم، ثعلبہ بن حاتم اس شخص کا نام تھا۔ آج یہ آخری جمعہ ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ آج مولانا ذرا فضیلت کی باتیں سناتے، یقیناً ہم کو بہت سے فضائل آپ کو سنا سکتے تھے، لیکن دل پہ ایک چوٹ لگی مجھے، ایک غم ملا، ایک چوٹ ملی، ایک غم ملا، اور بڑے حسرت کے ساتھ میں خدا کے گھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں آپ کی مسجد میں آ رہا تھا اعتکاف کے خاطر، تو ایک جوان مجھے ملا گیٹ پر، اور بڑی خوشیوں سے اس نے مجھے ملاقات کی اور کہا، میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا آج سے اتنے سال پہلے آج ہی کے دن آپ نے میرا نکاح پڑھایا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج کے دن آپ سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے سن لیا، میں اندر آ کر بیٹھا خدا کے گھر میں، میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ پھر میرا ذہن گیا اسی ویسٹرن کلچر کی طرف کہ جو شادی کا دن ہوتا ہے چاہے 20 سال 25 سال 30 سال گزر جائے اس کو بھی فنکشن کا دن منایا جاتا ہے، اس کو بھی خوشی کا دن منایا جاتا ہے، اس میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، آزادی، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج اسی طرح اگر ہماری فکر رہی کہ یہ کامل و مکمل دین نہیں ہے، سالوہ بن حاتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہو جائے۔ یہودیوں کے پاس دیکھا کہ مال بہت زیادہ ہے، وہ بڑے بڑے مالدار ہیں، دوسروں کو قرضے دیتے ہیں، تو میرے پاس بھی مال زیادہ ہو جائے۔ آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے سمجھ لیا کہ یہ بندہ اپنے مال کے جس لیول پہ ہے یہی لیول اس کے حق میں بہتر ہے، بہت زیادہ مال ہونا مناسب نہیں ہے۔ لیکن بار بار اس نے اصرار کیا، بار بار اصرار کیا۔ آپ نے کہا جا ہو جائے گا۔ بکریوں کا پالنا اس نے شروع کیا۔ اب بکریاں بڑھ گئی تو بڑھتے بڑھتے اب اس کی مغرب عشاء چھوٹنے لگی، مسجد نبوی کی جماعت چھوٹنے لگی، پھر بکریوں میں اور اضافہ ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ مدینہ کی گلیاں اور مدینہ کی جگہیں تنگ پڑ رہی ہیں، تو ذرا ہم مدینہ سے باہر چلے جائیں۔ مال کے بڑھانے کی فکر میں، نبی نے ان کے حق میں پسند نہیں کیا تھا۔ اب وہ باہر گئے، وہاں سے اب ان کو پانچوں وقت کی نماز چھوٹنے لگی، جماعت چھوٹنے لگی، پھر صرف جمعہ کو مسجد نبی میں آتے اور نماز کو پڑھتے، پھر چند دنوں کے بعد جمعہ کی نماز بھی چھوٹنے لگ گئی۔ دیکھو، جو نبی کی چاہت نہیں تھی، اس نبی کی چاہت کے خلاف چلنے پر مال تو ملتا رہا مگر دل میں قساوت آتی گئی، دل میں سختی آتی گئی، دل میں دوری آتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جب سال کا آخر آیا اور کوئی بندہ زکوٰۃ لینے کے واسطے پہنچا تو اس نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ تو تاوان ہے، یہ تو ٹیکس ہے، میں رات دن محنت کرتا ہوں۔ وہ شخص، سنو، میں کہنا چاہتا ہوں، وہ شخص جو ہمیشہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا، پیارے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والا، نماز کے انتظار میں مسجد نبوی میں بیٹھنے والا انسان، جب نبی کی چاہت کے خلاف چلا ہے، دل کی سختی کو دیکھیں، دل کی قساوت کو دیکھیں، دل کی ضلالت کو دیکھیں، پروردگار کی رحمت سے دوری کو دیکھیں، زبان سے کیا نکلا؟ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو ٹیکس کی طرح ہے، تاوان کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، پیارے اللہ کو یہ آواز پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ آواز پسند نہیں آئی، پیارے نبی کو یہ آواز پسند نہیں آئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جب شریعت کی باتیں آ جاتی ہیں اور وہاں پہ کوئی ویسٹرن کلچر ہوتا ہے، کوئی دنیا کی تہذیب ہوتی ہے، کوئی دنیا کا طور طریقہ ہوتا ہے، اور وہاں کوئی اگر ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ہماری زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے حال کو۔ اگر زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر دلوں کے اوپر اگر غلط غلط لکیریں پڑتی ہیں، اللہ اس غلط لکیروں کو بھی جانتا اور پڑھتا ہے۔ وہ آواز اللہ کو پسند نہیں آئی، وہ آواز پیارے نبی کو پسند نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں چل کر کچھ مال لے کر آیا، پیارے نبی نے کہا نہیں، تیری زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کو پسند نہیں آئی، اب میری غیرت نہیں ہے کہ تمہارے مال کو میں قبول کروں۔ پیارے نبی نے منع کر دیا، یہ غیرت ہے کہ میں تیرے مال کو قبول کروں۔ آپ نے مال کو قبول نہیں کیا۔ پھر دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لے کر آئے، کچھ مال تو آپ لے لیجئے۔ ابوبکر صدیق نے کہا، جس کے بول اللہ کو پسند نہ آئے ہوں، جس کے بول نبی کو پسند نہ آئے ہوں، جس کا مال نبی نے پسند نہ کیا ہو، ابوبکر کی کیا مجال ہے کہ اس مال کو قبول کر لے؟ ابوبکر نے رد کر دیا، عمر نے رد کر دیا، عثمان نے رد کر دیا، حضرت علی، ان تمام حضرات نے رد کر دیا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا، جب موت آئی ہے تو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا، بلکہ کلمہ کفر اس کی زبان سے چل رہا تھا۔ پروردگار کسی دنیا کی روش، دنیا کے طور طریقے، دنیا کی تہذیب اور دنیا کے کلچر اور دنیا کے حالات کی بنیاد پہ انسان چلتا ہے، اور دین و شریعت کی بات کو سننے کے بعد اگر چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، پروردگار کو وہ چہرہ پسند نہیں آتا۔ اگر وہ زبان بدل جاتی ہے، پروردگار کو اس زبان سے کلمہ سننا پسند نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ رمضان کا اہم پیغام ہے تمام شہر والوں کے لیے، ہر انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ رمضان کے ہو جاتے جاتے ہم اس بات کو طے کرے کہ دنیا کے رسم، دنیا کے رواج، دنیا کے طور طریقے اور دنیا کا کلچر اور ویسٹرن کلچر کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اگر کوئی بیٹا ایسا کرتا ہے تو باپ کو بیزار ہونا پڑے گا، باپ کو نظر، باپ کو اپنے بیٹے سے نظر ہٹانا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا، بیٹا تو لعنت والا کام کر رہا ہے. ماں کو کہنا پڑے گا، بیٹا تو لعنت والا کام کر رہا ہے، اس لعنت والے کام میں میں شریک نہیں ہوں. اگر اس لعنت والے کام پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، خدا کی پکڑ آتی ہے، اس کا ذمہ دار تو ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے. تب جا کر گھر کے ذمہ دار اس بڑے جرم سے بری ہو سکیں گے، بچ سکیں گے. اس لیے کہنا ضروری ہے، اتنے واقعات آتے ہیں اور ایسی ایسی شکلیں سمجھ میں آتی ہیں، اللہ اکبر، میں تو آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا. کہاں جا رہا ہے ہمارا جوان، کہاں جا رہی ہے ہمارے گھر کی تہذیب، کہاں جا رہا ہے ہمارے گھر کا کلچر. آج تک ہمارے ماں بہنوں کے ہاتھ میں، آج تک ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں، اور کل ہو کر ہماری اسی بیٹی کے ہاتھ میں سڑکوں پر کیک کے پلیٹ رکھے ہوئے ہیں، اور وہی بیٹی ہماری کیک کاٹ کے اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈ کو، اپنے کلاس فیلو کو کھلا رہی ہے. اللہ اللہ، یہ سب کچھ ہمارے مسلم سماج میں ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوستو، رمضان کے اس مبارک مہینے میں آئے ہوئے تمام بھائیوں کے دلوں پر ہاتھ رکھ کر میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں، جس اللہ کی رضا کے لیے، جس اللہ کی خوشنودی کے لیے، جس اللہ کی رحمت کے لیے، جس اللہ کی مغفرت کے لیے، جس اللہ کی برکت کے لیے، جس اللہ کے عرش کے سائے کے لیے آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ نے تراویح پڑھی ہے، آپ نے زکات نکالنے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فیضہ نکالنے کا ارادہ کیا ہے، تسبیحیں پڑھی ہیں، غریبوں کو کھلایا ہے، فقیروں کو آپ نے پیسہ دیا ہے، اسی اللہ کا نام لے کر میں تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ طے کیجیے آج جمعہ کے دن کہ اللہ، اس رمضان کے بعد غلط کلچر، غلط تہذیب، غلط طریقہ، غلط رسم اور ویسٹرن کلچر سے ہم بیزار ہو جائیں گے، اس کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو ایسی لعنتوں سے، ایسی چیزوں سے اللہ بچا لے. اور جب بندہ ایسی چیزوں سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ایسے غلط ماحول سے، ایسی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور ہماری انہی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں، انہی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں. اولاد سے اللہ ایسی ایسی کام، ایسا ایسا کام کراتے ہیں، اولاد سے اللہ ایسی ایسی نیکی کراتے ہیں کہ وہی نیکیاں اور وہی کام اس ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھنے چاہیے.